बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 31 जनवरी 2014, मस्जिद जामेउल कुरान, कुरान अकेडमी लाहौर में नाज़िम तरबियत तंजीम इस्लामी मोहतरम जनाब इंजीनियर नवीद अहमद साहब ने खिताब जुमा में इश्क रसूल के तकाजे और पाकिस्तान के मौजू पर खिताब फरमाया। समाअत फरमाइए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिलहु फला हादिया लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम हजरात और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज हमारे बयान का मौजू है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तकाजा और पाकिस्तान। रबी अव्वल का महीना तकरीबन इख्तिताम पर है और इस महीने में हमारे यहां एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार अपनी तकारीर के जरिए से और तहरीरों के जरिए से खासा उरूज पर होता है। इसी हवाले से आज का ये बयान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क के हवाले से है। इश्क रसूल का असल तकाजा वो यह है कि जिस मिशन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना बहा है, हमारा उसके लिए खून बहना चाहिए, और जिस मिशन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जख्म खाए हैं, जख्मी हुए हैं, अल्लाह करे कि उस मिशन के लिए हमारी जान कुर्बान हो जाए। आपका मिशन क्या था? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 3 मरतबा इसको वाज़ह किया, इतनी अहम बात है, 3 मरतबा। सूरह तौबा आयत 33, सूरह फतह आयत 28 और सूरह सफ आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल हिदायत कुरान मजीद के साथ और एक दीन हक यानी बरहक दीन, दीन इस्लाम के साथ। क्यों भेजा? मिशन क्या था? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि वो उस दीन को कुल के कुल निजाम जिंदगी पर गालिब कर दें। यह है अल्लाह के रसूल का मिशन और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मिशन के लिए अपना पसीना और अपना खून बहाएं। सहाबा इकराम सच्चे आशिक रसूल थे और उन्होंने वाकई इस मिशन में अल्लाह के रसूल का बड़ा भरपूर साथ दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु, आपका साथ देकर सिर्फ 21 बरस के अरसे में, 13 बरस मक्की दौर के हैं, 8 बरस मदनी दौर के हैं, पहले अरब की हद तक अल्लाह ताला के दीन को गालिब किया और उसके बाद इस मिशन को जारी रखा, और थोड़े अरसे में 3 बर आजमों तक अल्लाह तबारक व ताला का दीन या अदलाना निजाम गालिब कर दिया। इकबाल ने कहा था इसलिए कि मगरिब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, थमता ना था किसी से सैले रवा हमारा। एक सहाबी रसूल का यह वाकया भी आता है कि अपना घोड़ा दाखिल कर दिया समंदर में, کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. وہ تھے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارا معاملہ زبان جمع خرچ کا ہے. لہذا ہم آپ سے عشق کا اظہار خوب کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زمین میں کسی ایک ان جگہ پر بھی اللہ کا دین غالب نہیں. ڈاکٹر سعد احمد مرحوم رحمت اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ مسدس سے حالی کے اشعار سنایا کرتے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. اسی طرح سے اقبال کا شعر بھی ڈاکٹر صاحب پڑھتے تھے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ اس وقت صورتحال ہے، لیکن عشق اور محبت کے دعوے وہ بڑے عروج پر ہیں. بلکہ افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہم امت کی ذبح حالی اور دین اسلام کے مغلوب ہونے کے حوالے سے کوئی فکر مندی نہیں ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اور جشن منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اس وقت ہمارا حال ہے. تو بہرحال اصل عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس مشن کو ذہن میں تازہ رکھا جائے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا، دین کا غلبہ، اور اس کے حوالے سے واقعتاً تن من دھن لگا دیا جائے. یہ کوئی ہمارا سرگرمیوں کا اضافی مشغلہ نہ ہو، بلکہ واقعی ہماری زندگی کا مقصد ہو. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اور میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. اس حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اب دین کے غلبے کا وقت بہت قریب آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ ادوار کا ذکر فرمایا تھا. ایک فرمایا کہ یہ میرا دور نبوت ہے، جب تک اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، اللہ اسے ختم کرے گا. پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. پھر اس کے بعد ملکن اعظم، ایک ایسی بادشاہت کا دور آئے گا جس میں کہ آپس میں جنگ و جدال ہوگا، اور کاٹ کھانے والی بادشاہت، بنو عباس بنو میہ کی لڑائیاں ہمارے سامنے ہوں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی غلامی کا دور آئے گا، ایک ایسی بادشاہت کا دور آئے گا جو غلامی والی ہوگی، ملکن جبریہ. پورے عالم اسلام پر قبضہ ہو گیا تھا مغربی استعمار کا، اور ابھی بھی بالواسطہ تو بہرحال ہے، لیکن براہ راست قبضہ اکثر و بیشتر ختم ہوا. اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ پھر پانچواں دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا. تو بقول ڈاکٹر صاحب کے چوتھا دور ہم نے گزار لیا، اور ابھی ہم چار اور پانچ کے درمیان ہیں. انشاءاللہ اگلا دور پھر سے غلبہ دین کا دور ہے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محض حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ یہ وقت قریب ہے. پھر اگلی بات جو ڈاکٹر صاحب سے سیکھی تھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، ساری باتیں انہیں سے سیکھی ہیں اکثر و بیشتر، کہ اس خطے کو جس میں کہ میں اور آپ بس رہے ہیں، انشاءاللہ اسلام کے غلبے کے حوالے سے، کہ جو غلبہ ثانی ہے اس کے حوالے سے خصوصی اہمیت حاصل ہے. پاکستان کے موجودہ حالات پر اگر نظر ڈالیں تو مایوسیاں ہوتی ہیں جو صورتحال ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آندھی و سبل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو جب ہم اس خطے کا ماضی دیکھتے ہیں، اور اس حصے میں ہونے والے بعض اہم واقعات دیکھتے ہیں تو اس سے ایک امید کی روشن کرن نظر آتی ہے کہ اسی خطے سے اللہ نے کام لینا ہے. اس حوالے سے جو شواہد ڈاکٹر صاحب پیش کیا کرتے تھے میں آپ کو دوبارہ آج سنا رہا ہوں کہ نمبر ایک، پچھلے 400 سال سے جیسی شخصیات اللہ نے اس خطے میں بھیجی ہیں پورے عالم اسلام میں اور کہیں نہیں بھیجی. 11ویں صدی ہجری سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اپنے دین کی خدمت کا مرکز بنا دیا. لہذا 11ویں صدی ہجری میں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ، اس جیسی شخصیت آپ کو اور پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں ملے گی. پہلے عرب سے لوگ تبلیغ کے لیے اس خطے میں آتے تھے اور اب ان کے پیروکار وہ دنیا میں یہاں سے گئے ہیں، سلسلہ رقشبندیہ تصوف کا لے کر امام شامل رحمت اللہ علیہ روس میں انہی کے سلسلے کے تھے. پھر اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی جامع صفات شخصیت کہ جو آج بھی تمام مکاتب فکر کے لیے قابل احترام ہے، کیا ان کا سیاسی ویژن اور کیا ان کا دینی فکر اور اس کی پختگی، اس جیسی شخصیت آپ کو پورے عالم اسلام میں کہیں نظر نہیں آئے گی. پھر 13ویں صدی ہجری میں جو تحریک برپا کی ہے سید احمد بریلوی شہید رحمت اللہ علیہ نے، سیاست اور دین کا ویسا امتزاج جیسا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں تھا اور اسی بنیاد پر ایک جہاد کا آغاز، آپ کو ایسی شخصیت اور کہیں نہیں ملے گی. اور اس کے بعد 24ویں صدی ہجری میں تو پھر دینی شخصیات کا ایک الحمدللہ ایک گروہ کثیر ہے جو اس خطے میں ویسا کہیں پر نہیں ہے. علامہ اقبال جیسا مفکر جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بلبلہ تازہ پیدا کیا، اسی خطے کے اندر پیدا ہوا، تعلق پنجاب سے تھا لیکن زیادہ تر شاعری فارسی میں کی، وہ اس وقت عالم اسلام کی ایک عالمگیر زبان تھی، زیادہ کلام ان کا فارسی میں یا پھر ان کا کلام اردو میں جو کہ ہندوستان کی حد تک ایک رابطے کی زبان تھی. اسی طریقے پر مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ جیسا مصنف آپ کو پورے خطے میں کہیں نہیں ملے گا. عالم عرب میں لوگ ان کو غزالی وقت کا لقب دیتے ہیں. اسی طریقے پر ان کی زندگی میں تو ان پر بڑی تنقیدیں بھی ہوئی، ستایا بھی گیا، لیکن ان کے بعد اکثر بیشتر لوگوں کو ان کی قدر آ رہی. بلکہ میں رات ایک صاحب کو مثال دے رہا تھا کہ مولانا مودودی کی عزت افزائی کا خاص معاملہ ابھی ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بات کے جس پر کافی طوفان اٹھا تھا کہ جو اس وقت امریکہ کی حمایت میں پاکستانی فوجی لڑ رہے ہیں اور جانے دے رہے ہیں وہ شہید نہیں ہے، ان کا مشن اسلام کے غلبے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک اسلام دشمن قوت کے اتحادی کے طور پر ہے، وہ شہید نہیں ہے. تو اس پر رد عمل جو ہماری فوج کی طرف سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایک ایسی جماعت کا امیر جس کے امیر مولانا مودودی جیسی شخصیت ہے وہ ایسی بات کہہ رہا ہے. یعنی فوج کے ترجمان نے بھی مولانا مودودی کو عزت دی کہ ان کا خاص مقام تھا، اور طالبان جو پاکستان کے ان کا رد عمل یہ آیا کہ منور حسن صاحب نے بالکل وہی بات کہی ہے جو ان کی جماعت کے بانی مولانا مودودی کی فکر کے مطابق ہے. انہوں نے مولانا مودودی کا ذکر احترام سے کیا. تو لہذا دونوں طرف سے عزت کس کو ملی؟ مولانا مودودی کو رحمت اللہ علیہ. اسی طریقے پر مولانا الیاس جیسا مبلغ، امت کا درد رکھنے والا، امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر رونے والا آپ کو پوری دنیا میں کہیں ملے گا، اسی خطے میں تھا. اور یہ خطہ ہے اس تبلیغ کا مرکز جہاں سے پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں. ڈاکٹر سرار جیسا مدرس سے قرآن آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جس نے قرآن مجید کے حوالے سے اتنی خدمت کی ہے. تو لہذا اس خطے کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے انشاءاللہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے. نمبر دو, مغربی استعمار سے آزادی کی تحریکیں پوری دنیا میں چلیں, پورے عالم اسلام میں چلیں. واحد خطہ کے جہاں پر اسلام کا نام لے کر آزادی حاصل کی گئی وہ کون سا ہے؟ ہمارا پاکستان. ورنہ ہمارے پاس بھی ایک متحدہ وطنی قومیت کی بنیاد پر آزادی حاصل کرنا انگریز سے, اس کے لیے دلائل موجود تھے. جمعیت علماء ہند کا موقف یہی تھا کہ جس طرح شیر بریلوی شہید رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں انگریزوں کے خلاف جد و جہد کے لیے خطوط لکھے تھے ہندو راجوں اور رانیوں کو, ہم انہی کے مقلد ہیں. تو لہذا ہم بھی اس وقت ہندوؤں کے ساتھ مل کر مشترکہ جد و جہد کر کے ایک مرتبہ انگریز کو یہاں سے نکال دیں گے, اور اس کے بعد پھر ہندوؤں سے ہم نپٹ لیں گے. ان پر ہم نے پہلے بھی ہندوستان میں کئی سو سال حکومت کی ہے, لیکن عوام نے جمعیت علماء ہند کی پذیرائی نہیں کی, مسلم لیگ کی پذیرائی کی. اور مسلم لیگ کا موقف تھا کہ نہیں, یہ ہندو وہ نہیں ہے جس پر ہم نے حکومت کی تھی. اب انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے ہندو یہ بہت زیادہ کبھی ہو گیا ہے, اور اب اس کے اندر شدید ایک انتقام کا جذبہ ہے مسلمانوں کے خلاف. شدی اور سنتم کی تحریکیں اس کے شواہد ہیں. لہذا اگر ہندوستان آزاد ہو گیا متحدہ وطنی قومیت کی بنیاد پر تو یہ ہندو ہم سے انتقام لیں گے. لہذا میرا خطہ چاہیے کہ جہاں پر صرف اکثریت مسلمانوں کی ہو. ہماری قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے, ہماری قومیت کی بنیاد عشق رسول ہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستقم ہے جمعیت تیری. اسلام کے نام پر صرف اگر ملک کو حاضر ہوا ہے تو پاکستان. نمبر تین, پاکستان کے بننے میں اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم وہ نظر آ رہا ہے, مشیت اس بھی نظر آ رہی ہے. ورنہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی, جو زمینی حقائق تھے, پاکستان کے بننے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. مسلم لیگ ڈھیری ڈالی جماعت, اس کے مقابلے میں کانگریس انتہائی منظم جماعت, بڑے بڑے قابل لیڈر کانگریس میں, تجربہ کار, پورا پریس اس کی حمایت کانگریس کو حاصل, وسائل کی فراوانی, ہندو بنیے کا پیسہ, پھر ان کے لیے ہندوستان کی وحدت ایک مذہبی تقدس کی حامل. گاندھی جی نے اس لیے کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے گاؤ ماتا کے ٹکڑے ہیں, ہندوستان کی تقسیم میری لاش پر ہوگی. اور پھر اس قدر قائد اعظم بھی نومید تھے پاکستان کے حصول کے حوالے سے کہ جب کیبنٹ مشن آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا. اس مشن کے مطابق پلاننگ یہ تھی, منصوبہ یہ تھا کہ 10 سال کے لیے 3 یونٹ آپس میں کنفیڈریشن کے تحت ایک ساتھ رہیں گے, 10 سال بعد جو یونٹ علیحدہ ہونا چاہے گا علیحدہ ہو جائے گا. انہوں نے محسوس کیا کہ شاید 10 سال بعد کوئی پاکستان کے بننے کا امکان ہو, تو انہوں نے قبول کر لیا. 10 سال کے لیے پاکستان کا معاملہ موخر ہو گیا تھا. اس وقت نہرو کی غلطی کی وجہ سے یہ مشن, اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس نے کہہ دیا, اس نے کہا کہ دیکھیں گے 10 سال بعد کون علیحدہ ہوتا. بس اس کی اس بات کو پکڑا قائد اعظم نے, اور جو منظوری دی تھی مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن کی, اس کو واپس لے لیا. پھر لیبر گورنمنٹ ہماری مخالف برطانیہ میں, ماؤنٹ بیٹن مسلمانوں کا دشمن, ہماری قیادت جو کہ غیر عوامی تھی, قائد اعظم سے اتنا اردو بول نہیں سکتے تھے, اس کے باوجود لوگ ان کے دیوانے اور لوگ ان کے عاشق. تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہے. پھر پاکستان کے بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے مبارک اوقات ہو سکتے ہیں سارے کے سارے جمع کر دیے. ورنہ پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم دسمبر میں ہوگی، اچانک فیصلہ ہوا کہ نہیں اگست میں ہوگی، جس کی وجہ سے صحیح طریقے پر حفاظتی اقدامات نہیں ہو سکے اور ہجرت میں اچھی خاصی خون ریزی ہو گئی. اور وہ کون سی ساتھ اللہ نے جمع کی؟ رمضان کا مبارک مہینہ، شب قدر اور شب جمعہ، ان ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا. تو خاص اللہ تعالیٰ کی مشیتیں اس کی. پھر پاکستان میں قرارداد مقاصد کا پاس ہونا، ایک ایسا زمانہ جبکہ پوری دنیا جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہے، یہ کہنا کہ ہمارے پاس جو بھی اختیار ہے اللہ کا عطا کردہ، اللہ کی امانت ہے، اور کوئی قانون سازی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. پھر ختم نبوت کے حوالے سے بڑا تاریخی فیصلہ ہماری اسمبلی کا. پھر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہماری اسمبلی کا بہت عمدہ قانون کا بن جانا، اور پھر اس قانون کی حفاظت کے لیے دینی جماعتوں کا آپس میں ہمیشہ متحد رہنا، سود کے حوالے سے ہمارے ہاں شریع عدالت کا فیصلہ کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، یہ سارے اس بات کے شواہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے اپنے دین کے غلبہ ثانی کے لیے کام لینا ہے. یہ تو ساری کچھ مثبت باتیں تھیں، خوشکن باتیں تھیں. ذرا اسی بات کو ذرا کچھ منفی حوالے سے بھی، ہم نے اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور پاکستان بننے کے بعد یہاں پر اسلام کے غلبے کی طرف پیش قدمی نہیں کی، بلکہ ایک قانون جو انگریز کے دور میں بھی شریعت کے مطابق تھا، محمدن لا، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. ہندوستان میں آج بھی وہ شریعت کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے ہاں 1962 میں جو مسلم پرسنل لا کے نام سے قانون نافذ کیا گیا، تمام مکاتب فکر کے نزدیک وہ شریعت سے متصادم، بہت بڑا ہم نے جرم کیا. لہذا 25 سال بعد، قمری اعتبار سے 25 سال بعد، اللہ نے پھر ایک جھٹکا دیا اور جو پاکستان بنا 1947 میں وہ ٹکڑے ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. مشرقی پاکستان نہ صرف علیحدہ ہوا بلکہ اس نے اپنے نام کو بھی بالکل ہی اس طرح سے بدلا کے ہمارے لیے صدمے میں اور اضافہ ہوا، ورنہ پاکستانی نام رہتا. جیسے دنیا میں دو یمن، دو کوریا، دو ویتنام، دو جرمنی رہے ہیں، دو پاکستان ہو جاتے، لیکن نہیں، ذلت آمیز ہمیں ہمیشہ کس تھوڑی جھٹکا لگا. اور ذرا ایک نازک سی بات کہی ڈاکٹر صدر محمود نے، جنگ اخبار میں ان کے کالم دو مرتبہ ہی آئے، کہ اس پاکستان کے ساتھ جس جس نے بے وفائی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عبرتناک سزا دی. ایوب خان نے اس ملک میں سے، اس ملک کے نام سے اسلام نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر عوام کے رد عمل کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے اس جرم سے تو باز رہا، لیکن ایک قانون جو اسلام کے مطابق تھا اس نے اس کو بدل دیا. تو جب رخصت ہوا ہے تو کیا عزت کے ساتھ رخصت ہوا؟ کیسے اس کے خلاف نعرے لگے ہیں؟ میں نعرہ یہاں لگانا نہیں چاہتا. اور کوئی آج تک اس کا نام عزت سے یہاں پر لیا جاتا؟ پھر پاکستان کے توڑنے میں شیخ مجیب کا ایک کردار تھا، پورے کے پورے خاندان کے ساتھ اس کو اس کے اپنے لوگوں نے ہلاک کیا. پاکستان کے توڑنے میں کردار ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا. کیا اس کے ساتھ ہوا؟ اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان کے توڑنے میں بڑا برا کردار تھا اندرا گاندھی کا. کیا ہوا اس کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ، سنجے گاندھی کے ساتھ اور راجیو گاندھی کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس خطے کے حوالے سے سازشیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی ہے. آج اس سزا کا ایک بہت بڑا مظہر جنرل پرویز مشرف ہے. کیسی بری سزا اس کو مل رہی ہے، ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے. سب سے بڑا مجرم پاکستان کا یہی شخص ہے. نمبر ایک، اس نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ نظریہ پاکستان سے انحراف ہے. ہمارے نزدیک اولین ترجیح کو خطہ نہیں ہے، اسلام ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مستفبی ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اسلام پیچھے، پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. نمبر دو، پڑوس میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی طالبان کی، اس حکومت کو ختم کرنے میں اس نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، امریکہ کا اتحادی بنا. نمبر تین، افغانستان کے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے پوری پاک سرزمین امریکہ کے حوالے کر دی، اڈے بھی دیے، وہاں کی سپلائی کے لیے ابھی بھی جاری ہے، پورے تحفظات بھی دیے. اور پھر وہاں کی ان کی مخبریاں بھی کی، ہر طریقے پر اس نے پورا پورا ساتھ دیا. بلیک واٹر اور سی آئی اے کے ایجنٹوں کو ویزے دے دے کر اور قبائلی علاقوں میں، خاص طور پر پورے پاکستان میں پھیلا کر، اس نے چھڑا گھونپا ہے افغانستان کے مسلمانوں کی پیٹھ میں. اندرون ملک بھی مسلمانوں کو قتل عام کیا، لال مسجد میں جو اس نے آپریشن کیا، بہیمانہ آپریشن، سوات والوں سے معاہدہ کر کے معاہدہ خود توڑا ہے. جنرل شاہد عزیز، اس کی کتاب میں یہ تفصیلات آ چکی ہیں. آپریشن سوات میں ہوا، آپریشن وزیرستان میں ہوا، وانا میں ہوا، کے ایجنسیوں میں ہوا، مسلمانوں کا قتل عام. کبھی ہندوستان کی فوج نے کشمیر میں بمباری نہیں کی آبادیوں پر، نہ گولی باری کی نہ گولہ باری کی، اور ہم نے اپنی بستیوں پر بمباری بھی کی اور گولہ باری بھی کی ہے. اسی طریقے پر مجاہدین اور دین شخصیات پر بدترین تشدد، اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنا بنا کے امریکی اداروں کو دکھائیے تاکہ اسے ڈالر مل سکے. کئی دینی شخصیات ہیں سوات کی جن کو گرفتار کیا، بدترین تشدد کیا، ویڈیوز بنائیں اور اس کے بعد دکھائی گئی امریکی اداروں کو تاکہ وہاں سے ہر مہینے ڈالر ملتے رہے، اور کئی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا. روشن خیالی کے نام پر اسلامی اقدار کو مٹانے کی کوشش کی، میراتھن ریس اور نہ جانے اور کن کن طریقوں سے یہاں پر بیائی اور فحاشی کو فروغ دیا. نصاب کی تبدیلی تاکہ بچوں کے ذہن سے اثر اسلام کو کھرچ دیا جائے، آغا خان تعلیمی بورڈ کا قیام، خواتین کے اسمبلیوں کے اندر اضافی نشستیں، 10,000 عورتوں گھروں سے باہر نکال دیا. گھروں پر ہوتی ہیں تو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، دودھ پلاتے پلاتے بچوں کے ذہن میں دینی اقدار داخل کر دیتی ہیں. ان کو گھروں سے نکالو، ان کو باہر نکلیں گی مخلوط معاشرت ہوگی اور بہت ساری گندگیاں پھیلیں گی جو کہ پھیل رہی ہیں. 30 برس سے اس ملک میں معیشت کو سود سے پاک کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. اس بدبخت نے سن 2002 میں سپریم کورٹ میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، وہاں سے تو کسوانی صاحب کو نکالا اور اپنی مرضی کے دانشور وہاں پر داخل کیے، اور جو بڑا تاریخی فیصلہ تھا وفاقی شرعی عدالت کا، بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دینے کے حوالے سے جس کی توثیق بھی کر دی تھی سپریم کورٹ کے شرعیت اپیلیٹ بینچ نے، اس فیصلے کو ریورس کرا دیا. 30 برس کی محنت سود کو ختم کرنے کے حوالے سے اس نے زیرو کر دی. حدود آرڈیننس کو تبدیل کر دیا، اس کی جگہ آرڈیننس آ گیا حقوق نسب آرڈیننس. اور اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو علماء نے صحیح کہا تھا کہ وہ فروغ زنا آرڈیننس ہے، وہ اس نے نافذ کیا دسمبر 2006 میں. اور پھر پاکستان کی سالمیت کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے، ہماری مغربی سرحد کو جس نے غیر محفوظ کیا ہے، اور جو معیشت پہ اس نے بیڑا غرق کیا ہے، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم ہے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سزا کیسی ملی. حضر چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعزیر ہے، منع کرتے اس کو بھئی خواہ کہ تم پاکستان مت آؤ. عیاشی کر رہا تھا لندن میں، کبھی دبئی میں، کبھی امریکہ میں، لیکن قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. باوجود کے لوگوں کے منع کرنے کے بڑے اکڑتے ہوئے سلیم صافی نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ مجھے تو پنگا لینے میں مزہ آتا ہے، میں تو آؤں گا پاکستان. اور آیا پاکستان، اور آتے ہی جو ذلت سے گزر رہا ہے، میں اتفاق سے اس وقت کراچی ایئرپورٹ پر تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے استقبال کے لیے عوام کا موجود ہوگا، لیکن بمشکل سینکڑوں آدمی ہوں گے، درجنوں ہوں گے، کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں تھی. سخت مایوس ہوا. اس کے بعد عدالتوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا. پھر اس کے بعد جو میڈیا پر ذلت اس کو دیکھنی پڑ رہی ہے، اور پھر بڑے فخر سے کہتا تھا میں کمانڈو ہوں، میں ڈرتا ڈرتا نہیں، لیکن آج جس طرح سے اس کی بزدلی سامنے آ رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو جس جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے. اس وقت اس سزا تک کی تصویر مشرف ہے. مشرف کی سزا یہ نہیں کہ اس کو مار دیا جائے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو اس طرح سے ذلت دیکھنی پڑے، رسوائی دیکھنی پڑے. دیکھ رہا ہے، اس کا وکیل کل کہتا ہے کہ پنجرے میں بند ہے، 10 سال سے بند ہے، 10 سال سے ذلت، 10 مہینے سے بند ہے، ذلت دیکھ رہا ہے. لیکن بہرحال حکم یہی ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو. تو لہذا ابھی بھی اس کے لیے خیر خانہ مشورہ یہ ہے کہ دنیا کا عدالتوں میں تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، ہسپتال میں چھپ کر اپنے آپ کو عدالت میں پیشی سے بچا بھی سکتے ہو، لیکن اللہ کے یہاں سب کچھ نہیں چلے گا. اور تم اپنی عمر تم گزار چکے ہو، ساری عمر کی بہاریں دیکھ چکے، اب تو قریب ہی ہے موت، تمہاری قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے. لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خدا کے لیے توبہ کر لو، ورنہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے. شاید ممکن ہے یہاں بچ جاؤ، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. اصل پکڑ آخرت میں ہونی ہے، جرائم تمہارے بہت بڑے بڑے ہیں. لہذا مشورہ اس کو بھی یہی کہ خدا کے لیے ان باتوں سے عبرت حاصل کرو، توبہ کرو، اپنے جرائم کا اعتراف کرو، قوم سے معافی مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے کتنے جرائم اگر سچی توبہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہی مشورہ حکومت پاکستان کو بھی ہے. بہت برے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، جس طرح سے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، چاہے فوجی مر رہے ہوں اور چاہے فوجی آپریشن کے نتیجے میں لوگ یا قبائلی مر رہے ہوں یا کراچی میں جو بھی کلنگ ہو رہی ہو، خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا بہ رہا ہے. افسوس ہونا چاہیے. بنو میں حادثہ ہوا، 20 کے قریب فوجی اس میں مارے گئے، زخمیوں کو اسلام آباد ہسپتال میں پہنچایا گیا. ان کی عادت کے لیے وزیر اعظم صاحب بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، حامد میر صاحب بھی تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے. حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ خواجہ آصف نے چلتے چلتے میرے کان میں کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، رات فوج نے حساب برابر کر دیا، یعنی ہم نے بھی جا کر آپریشن کیا ہے وزیرستان میں اور ہم نے بھی اس سے زیادہ آدمی مار دیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون مرا ہے؟ اگر فوجی مرے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے، کس کھاتے میں گئے؟ اور اگر فوج نے سب برابر کیا، کس کو مارا ہے؟ مسلمانوں کو مارا. تو حالات انتہائی افسوسناک ہیں، اور ان حالات میں جشن منانا وہ تو پھر یہ ہے کہ انتہائی بے حسی کی بات ہے. علامہ اقبال اپنا اللہ کے رسول کے ساتھ جو مکالمہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرشتے لے گئے حضور رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑی رلا دینے والی نظم اقبال نے لکھی ہے. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو وفا کی جس میں ہو خوب وہ کلی نہیں ملتی. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں حقوق وفا کی جس میں حقوق وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا ہوں. آپ گینے سے مراد کیا ہے؟ روتی ہوئی آنکھ. مگر میں نظر کو ایک آپ گینا لایا ہوں، جو شے اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. تو آج شہیدوں کا لہو ہی لہو ہے، چاہے وہ کشمیر کے شہید ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ افغانستان کے ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے شام میں ہوں، ہر جگہ امت مسلمہ کا خون بہ رہا ہے. تو ضرورت جشن منانے کی نہیں، احساس ضیاء پیدا کرنے کی ہے. احساس ضیاء پیدا ہوگا تو پھر کچھ ارادہ بھی ہوگا کوشش کرنے کا اور امت کی اس بگڑی کو بنانے کا، اور ورنہ یہ ہے کہ مطمئن رہیں گے، خوش رہیں گے. لہذا بہت ہی افسوسناک اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں بھی، عالم اسلام میں بھی. حکومت سے درخواست کیا ہے؟ حکومت بھی توبہ کرے. جیسے مشرف کو مشورہ دیا، ایسے حکومت کو مشورہ. نمبر ایک، حکومت صاف یہ اعلان کرے کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شریک ہو کر بہت بڑی غلطی کی تھی. اپنی غلطی کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے، اور جو بھی اس حوالے سے ہم نے اقدامات کیے اس پر معذرت کی جائے، اور آئندہ کے لیے طے کیا جائے کہ آئندہ ہم یہ مزید امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. نمبر دو، سوات میں نفاذ شریعت کے حوالے سے جو وعدہ خلافیاں کی ہیں ان کے اوپر معافی مانگی جائے. دو مرتبہ وعدہ کیا صوفی محمد صاحب سے انہوں نے کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کی. لہذا پھر ان کے طالبان داماد ہیں مولوی فضل اللہ، انہوں نے غصے میں آ کے ہتھیار اٹھا لیے. مطالبہ کیا تھا صوفی محمد کا؟ 1969 تک ہمارے ہاں قاضی کورٹس تھیں، انصاف سستا ملتا تھا، فوری مل جاتا تھا. تم نے وہاں پر پاکستان کا قانون نافذ کر دیا، جہاں پر کہ نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہو پاتا. مہنگا انصاف، لمبا انصاف. ہمارے ہاں دوبارہ وہ نظام نافذ کرو، شریعت کورٹس نافذ کرو، کر دو. کر دیتے کیا حرج تھا، لیکن یہ ہے کہ آپریشن کیا وہاں پر بھی، وعدہ خلافیاں کی، تو معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. نمبر تین، صرف مالاکنڈ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں دستور پاکستان کی شکوں کی روح سے شریعت نافذ کرے. دفعہ دو الف کے تحت ملک میں کوئی قانون سازی قرآن سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. الزام لگایا جاتا ہے طالبان پر کہ وہ دستور پاکستان کے مخالف ہیں، تم خود مخالف ہو دستور پاکستان کے. بعض شکے موجود ہیں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے، بےحودگی بہائی کے انسداد کے حوالے سے، ان پر عمل نہیں ہو رہا. تو پوری روح کے ساتھ دستور پر عمل کر کے اس ملک میں اسلام نافذ کرو. نمبر چار، خلوص کے ساتھ اپنے ان روٹے ہوئے بھائیوں سے مذاکرات کیے گئے. اچھا فیصلہ کیا ہے جو کمیٹی بنائی ہے، بہت دباؤ تھا اس وقت مغربی دانشوروں کی طرف سے، مغربی سوچ کے دانشوروں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے بھی، کہ آپریشن آپریشن آپریشن. بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تو آپریشن نہیں، مذاکرات. اور کمیٹی بھی جن لوگوں کی بنائی ہے وہ لوگ بھی مناسب ہیں اس کام کے لیے، خلوص کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ اور فساد پیدا کرے گا. اس سے پہلے بھی کبھی آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہوئے، فساد اور بڑھا ہے. اور سرتاج عزیز صاحب کی زبان سے یہ حق نکل گیا کہ جن لوگوں کو برطانیہ، روس اور امریکہ شکست نہیں دے سکے، انہیں ہم کیا شکست دیں گے؟ اور ان کی تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے انتقام، کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر انتقام دینے کے لیے وہ آخری حدود سے گزر جاتے ہیں. تو تم نے جس طرح سے ڈرون حملے کرا کرا کے ان کے لوگوں کو مارا ہے، آپریشن کر کر کے تم نے مارا ہے، اور جو تم نے ان کے ساتھ سلوک کیا اور ان کے لوگوں کو تم نے تشدد کر کر کے ان کی ویڈیوز بنا کر اپنے امریکی آقاؤں کو دکھائی، تو کیا وہ تمہیں معاف کر دیں گے؟ تو لہٰذا جن لوگوں کو امریکہ، برطانیہ، روس جیسی سپر پاورز شکست نہیں دے سکتی، انہیں ہم کیا دیں گے؟ تو لہٰذا دشمن ہیں وہ لوگ اس وقت پاکستان کے، جو کہتے آپریشن 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 نہیں، بات چیت کے ذریعے سے. ہماری مغربی سرحد پہلے بڑی محفوظ تھی، یہی قبائلی ہمارے محافظ تھے، لیکن ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا دیا امریکہ کی دوستی میں، امریکہ کے کہنے پر. لہذا شریعت نافذ کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب دو بھائی لڑ پڑے تو آپس میں صلح کرا دو. تو لڑ رہے ہیں دو بھائی آپس میں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ صلح کرا دو. اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی رحمتیں ہم پر آئیں گی. تو یہی مسئلے کا حل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطوط پر ہماری حکومت کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خلوص کے ساتھ ان سے مذاکرات بھی ہوں. اور واقعی اس سے پہلے کئی مرتبہ وعدہ کر چکے ہیں نواز شریف صاحب، انصار عباسی صاحب نے تو ان کے بعض میسیجز شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جنہوں نے وعدے کیے تھے زرداری کے دور میں، وہ اخبار میں شائع بھی کر دیے. تو چاہیے کہ اپنے وعدے پورے کریں اور اس ملک کو واقعی اسلام کا گہوارہ بنائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالی نے تیسرا موقع دیا ہے نواز شریف صاحب کو، پتہ نہیں دوبارہ اقدار ملے کہ نہ ملے. دین کے غلبے کے حوالے سے کوشش کی کہ نہیں کی، یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا، نواز شریف سے بھی ہوگا، لیکن شاید مجھ سے سوال ہلکا ہو اس لیے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں نا، لیکن جس کو اللہ نے نوازا ہے، جس کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اس کی پکڑ زیادہ سخت ہوگی کہ تمہارے پاس تو اقتدار تھا، تمہیں تو اختیار ملا تھا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا. تو لہذا خیر خانہ مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تیسری مرتبہ اقتدار دیا ہے، اور جب آپ دوسری بار اقتدار سے محروم ہوئے تھے تو آپ نے وعدے وعید بھی کیے تھے، انشاءاللہ سود کو بھی ختم کریں گے، شریعت بھی نافذ کریں گے، فحاشی بہائی کو بھی ختم کریں گے. تو لہذا بہتر یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اقتدار چھن جائے یا اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اپنے لیے کچھ خیر کما کے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعی عشق کے اصل تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے زبانی کلامی دعووں کے اللہ کرے کہ ہم مال اور جان کے ساتھ سوچیں کہ دین اسلام کیسے غالب ہوگا، اور جو بھی طریقہ ہمیں صحیح لگے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی اس کام میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ میں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کی خدمت کے لیے خلوص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.